predecessors, they considered it of paramount importance to memorize the Quran, to retain the Quran, to recite the Quran. Hazrat Maulana Yahya Kandelwi rahmatullah alayhi was the father of Hazrat Sheikh Zakaria rahmatullah alayhi. He had memorized the Quran at the age of 7, after which his father would make sure that he recited the Quran after Fajr all the way till Zuhr. He would complete the Quran during that time. So, and the same Maulana Yahya rahmatullah alayhi, he would recite the Taraweeh each year, and he would complete the Taraweeh in 3 days, and he would not make any mistake. People would come from far and wide just to listen to his recitation. He had beautiful recitation, Maulana Yahya rahmatullah alayhi, the father of Hazrat Sheikh Sab. Hazrat Sheikh Sab also, he was an excellent reciter of the Quran. He also, Maulana Yahya, had imbibed this quality within him that he would recite the Quran in the morning and he would finish at Zuhr time, after which he would be allowed to eat his lunch and his breakfast. This was Hazrat Sheikh Sab. Maulana Hussein Ahmad Badani rahmatullah alayh, he memorized the Quran in 30 days in Malta, in a jail. He was not accused of anything, but because he had great love for his teacher, Maulana Mahmud al-Hassan rahmatullah alayh, he also told the British that to jail him as well. So he was jailed with Shaykh al-Hind rahmatullah alayh, and he memorized the whole Quran. Shaykh al-Hind had the desire to listen to the Quran in the month of Ramadan, and he said that this year I will not be able to recite, listen to the Quran. So Hazrat Hussein Ahmad Madani rahmatullah took it upon himself to memorize the complete Quran in 30 days, and he recited the Quran at night time in Taraweeh. This Quran is something truly Allah subhanahu wa ta'ala, when he states in the Quran that we have revealed the Quran and we will certainly preserve it. This ayah is an absolute ayah, and this recitation will continue till the Day of Judgment, and people inshallah will continue to memorize the Quran, and Allah subhanahu wa ta'ala will preserve the Quran. And this preservation of the Quran, one of the ways of preservation is retention in the hearts of the people. Many people, they have memorized the Quran at a young age, 7, 5, even 4 years old, people have memorized the Quran. So inshallah, this lecture, it will be in regards to the importance of the Quran, and how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he mentions that the best amongst you is the one who memorizes the Quran and the one who teaches the Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not say that the one who practices engineering or practices medicine is the best, but Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that the one who memorizes the Quran and the one who teaches the Quran, they are the best. They are the best amongst you. So inshallah, without further ado, Hazrat Maulana Sahib has some encouraging words. May Allah subhanahu wa ta'ala grant all of us the tawfiq to benefit and understand. Jazakallah khairan.
Inshallah, there will be a translation by Abdullah in English in the back. So those who cannot understand Urdu, inshallah, they are requested to go and sit with Abdullah sitting and listen to the translation.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Oh. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. صدق الله العظيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے قابل صد احترام بزرگو دوستو بھائیو اور عزیزو محترمہ بہن اور بیٹیو آج کی یہ پروقار اور پرسعادت تقریب قرآن پاک کے حفظ کے مدرسے کی ابتدا کے سلسلہ میں منعقد کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا کہنا سننا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور اسی قرآن کی نسبت سے جو ہم بیٹھے ہیں اس بیٹھنے کو سننے کو اللہ ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ یہاں پر ایک حفظ کا فی الحال حفظ کا ایک مدرسہ قائم ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے اور بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے. قرآن پاک جہاں پر پڑھا جائے اللہ رب العزت اس قرآن کی برکت سے اس محلے والوں کو اس علاقے والوں کو آفتوں سے بچا لیتے ہیں, مصیبتوں سے آفتوں سے آنے والے عذابوں سے پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں. اللہ کی رحمت مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے. اس لحاظ سے اگر اس سلسلے کو ذرا پچھلی طرف موڑا جائے اور اس کی نسبت دیکھی جائے تو سب سے پہلا مدرسہ جو مدینہ طیبہ میں قائم ہوا تھا جس کو اصحاب صفہ پڑھنے کے لیے ملے تھے اس کے ساتھ اس مدرسے کی نسبت کو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں. اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہاں ہندوستان میں جب ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ سیاسی حالات الٹ پلٹ ہو رہے ہیں, ان حالات میں مسلمانوں کے ایمان کے باقی رکھنے اور تحفظ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی صورت ہونی چاہیے, اور سب حضرات نے مل کر اس پر اتفاق کیا کہ اس کی ایک ہی شکل ہے کہ یہاں دینی مدرسہ قائم کر دیا جائے. ہمارے جو اس زمانے میں بڑے تھے ان بڑوں میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور دوسرے حضرات کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایمان کو مسلمانوں کے اسلام کو ایمان کو اگر بچانا ہے تو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ یہاں دینی مدرسہ قائم کر دیا جائے. اس لیے کہ وہ زمانہ وہ تھا, پرانے لوگ جو اس میں تھے وہ جانتے ہوں گے, ہم نے تو کتابوں میں پڑھا کہ غیر مسلم گلی گلی، کوچہ کوچہ، چوکوں میں، شہروں میں باقاعدہ طور پر جلسے کرتے تھے اور ایسا مواد لوگوں میں پھیلاتے تھے جس سے مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ خامخواہ متذبذب ہو جاتا تھا، وہ پریشان ہو جاتے تھے. اور خطرہ تھا اور اس کو محسوس کیا گیا واضح طور پر کہ مسلمان کہیں اپنا ایمان جو ہے اس سے یاری نہ ہو جائیں، اس دولت کو کہیں کھو نہ بیٹھیں. تو اس ایمان کی حفاظت کے لیے اس وقت دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا تھا. پھر سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ جیسے زمین جب بنائی گئی تو اس کا توازن قائم نہیں تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اللہ فرماتے ہیں وجعلنا الجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخے بنا کر اس میں گاڑ دیا تاکہ اس کا توازن قائم ہو جائے. اسی طرح ایمان جب تذبذب میں آ جائے اور ایمان کے اندر اضمحلال، کمزوری آنے کا خدشہ پیدا ہو جائے، تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایمان کے ان قلعوں کا بنانا بہت ضروری ہے، ایمان کے ان پہاڑوں کا قائم رکھنا یا قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے اس زمانے میں، یہ 1283 کی غالباً بات ہے، چند آدمی، چار آدمی تھے تاریخ میں جن کا نام ملتا ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت مولانا ذوالفقار رحمہ اللہ، یہ والد محترم تھے حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، یہ تو آپ جانتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے شاگرد ہیں آگے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی، حضرت مولانا سید حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور بھی بڑے بڑے حضرات ان کے شاگرد ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں، مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو شیخ الہند کہا جاتا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک ان کو شیخ الہند کہنا یہ ان کی توہین ہے، یہ تو شیخ الکل ہیں، ہند کے ہی شیخ نہیں ہیں بلکہ کل دنیا کے شیخ ہیں، اللہ نے اتنا بڑا مقام ان کو عطا فرمایا. ان کے والد محترم تھے جن کا نام تھا مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی استاد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ایک طرف والد تھے، والد ماجد تھے، ایک تھے حاجی عابد حسین رحمہ اللہ، یہ عالم نہیں تھے لیکن ویسے بہت نیک آدمی تھے، دیندار آدمی تھے، ایک منشی صاحب رحمہ اللہ تھے وہ بزرگ. ان چار بزرگوں نے سر جوڑ کر یہ سوچا اور یہ اس نتیجے پر پہنچے، سوچ تو کافی دیر سے چلی آ رہی تھی، کہ اگر مسلمانوں کے ایمان کو بچانا ہے تو ایمان کے تحفظ اور بقا کی ایک ہی صورت ہے کہ کوئی دینی مدرسہ قائم کر دیا جائے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالانکہ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے یا گہری نظر سے دیکھنے والوں کو دیکھا جائے، سوچا جائے، تو ان کی واقعتاً سوچ اپنی جگہ بہت زبردست تھی کہ واقعتاً ایمان کی حفاظت کا یہ ذریعہ ہے اور یہ قلعہ ہوتا ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کا ایمان بن جاتا ہے. اور پھر ہوا گیا کہ حضرت حاجی عابد حسین رحمہ اللہ نے اپنا رومال لیا، اس میں خود 5 روپے ڈالے اس زمانے میں، اور باقی جو ملنے والے تھے، تعلق والے تھے، ان کو کہا بھئی ہم مدرسہ شروع کر رہے ہیں، تم بھی کچھ پیسے ڈالو. تو چندہ کیا گیا، اور چندہ کتنا ہوا، 30-35 روپے اس زمانے میں ہوئے، مدرسہ کا اعلان کر دیا کہ مدرسہ قائم ہو گیا. ایک استاد جن کا نام تھا ملا محمود رحمہ اللہ، ان کو لایا گیا، اور ایک ہی شاگرد اس زمانے میں ملا، ان کا نام بھی محمود حسن تھا جو بعد میں شیخ الہند بنے. اب کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ شخص جو بچہ پڑھ رہا ہے یہ بعد میں شیخ الہند بنے گا، یہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کا بھی استاد بنے گا، اور یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی استاد بنے گا، کسی کو نہیں پتا ہوتا. ایک استاد اور ایک شاگرد، اور بیٹھے کہاں پر، ایک انار کے درخت کے نیچے، کوئی عمارت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. جب ابتدا ہوئی ہے تو اس طرح پر ابتدا ہوئی، پانچ روپے انہوں نے دیے اور باقی حضرات نے کچھ اپنی اپنی ہمت کے مطابق دیا، اور اس وقت 30-35 روپے اکٹھے ہو گئے اور وہ سمجھے کہ ہمارا مدرسہ بن گیا۔ ایک استاد لیے، ان کا نام اللہ محمود تھا رحمہ اللہ، اور ایک شاگرد، اور نہیں مل سکے اس زمانے میں، اس لیے کہ جب اس قسم کے ادارے قائم ہوتے ہیں تو بچوں والے بھی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا انجام کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کہیں مستقبل تاریک نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، خام خواہ اپنے بچوں کو برباد نہ کریں۔ تو اس زمانے میں بھی ظاہر ہے لوگ سوچتے ہوں گے، آج بھی سوچتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس ادارے کو ایسا بنایا ایسا بنایا ایسا بنایا کہ بلا مبالغہ آج کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی ملک، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر بلا واسطہ یا بالواسطہ دارالعلوم دیوبند کا فیض نہ ہو۔ ہر جگہ پر اس کا فیض پہنچا، ہر جگہ پر اس کا فیض آج جاری ہے، ہم بھی اسی کے فیض کا ایک نتیجہ ہے، کیونکہ ہمارے استاد جو تھے وہ شاگرد تھے حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا حسین احسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ شاگرد تھے مولانا قاسم صاحب ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بات تو وہیں پر جا کر ختم ہوتی، جتنے بھی حضرات ہیں، جتنے بھی حضرات اس وقت علماء ہیں یا ہم سے پہلے گزری، یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں تھے، مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد محترم تھے، یہ مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مولانا دلی صاحب قاندری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ان کے شاگرد تھے، اور اس طریقے سے بہت سارے حضرات حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ بڑے پرانی بات میں عرض کر رہا ہوں، وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، اب ان کے شاگرد آگے، ان کے شاگرد آگے، ان کے شاگرد، ایک سلسلہ جاری ہو گیا۔ پانچ روپے سے ابتدا ہوئی تھی اور درخت کے نیچے مدرسہ قائم ہوا تھا۔ ایک زمانہ تھا، مفتی اکرم صاحب کو شاید پتہ ہوگا، فیصل آباد میں ہم تھے، ایوب خان کا دور تھا، تو مدرسوں کو قومی تحویل میں، گورنمنٹ کی تحویل میں لینے کا بہت شور بپا ہوا، اور اس کے لیے عملی طور پر اقدام کیا جانے والا تھا۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے فیصل آباد میں، جامع مسجد کا بیان ہوا، تو انہوں نے ایک بات کہی، میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، حکومت والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ مدرسے ان بلڈنگوں کا نام ہے، مدرسے ان عمارتوں کا نام ہے، یہ جو بڑی بڑی عمارتیں، مدرسہ اس کا نام نہیں، مدرسہ تو استاد اور شاگرد کے تعلق کا نام ہے، اگر یہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں گے، کسی کھیت میں بیٹھ جائیں گے، بیابان جگہ بیٹھ جائیں گے، اور استاد اور شاگرد کا تعلق آپس میں ہوگا تو وہ مدرسہ ہے۔ اور واقعتا صحیح بات تو یہی ہے جس سے میں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ابتدا درخت کے، انار کے درخت کے نیچے شروع ہوا، پھر آہستہ آہستہ کچھ عمارت کرائے پر لی گئی، اس میں چلتا رہا، پھر بعد میں جا کر کے یہ بنا۔ اور اس دارالعلوم دیوبند کے قائم ہونے کے 6 مہینے بعد سہارنپور والوں کو پتہ چلا کہ ہم، اور ان کو احساس ہوا کہ ہم نے بھی مدرسہ بنانا ہے، چنانچہ وہاں مظاہر العلوم کے نام سے، تو آج تک اسی نام سے موسوم ہے، مشہور ہے، وہ مدرسہ بنا۔ مولانا سعادت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ تھے، ابتداء انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا مدرسہ مراد آباد میں بنا، شاہی مدرسہ کے نام سے مشہور تھا، اور پھر بعد میں وہ جامعہ قاسمیہ کے نام سے مشہور ہوا، اور وہاں بھی یہی صورتحال بنی۔ اس علاقے میں ایک عالم علی کو بزرگ تھے، محدث تھے بہت بڑے، ان کا انتقال ہو گیا، لوگ بڑے افسردہ تھے کہ اب مسائل کس سے پوچھا کریں گے، کن کے سامنے جائیں گے، وہ لوگوں کے بڑے خیر خواہ تھے، لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں تھی، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں تھی، دینی ضروریات ان سے جا کر پوچھا کرتے تھے، معلوم کیا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا اور لوگ بڑے پریشان تھے، اب کیا کیا جائے گا۔ اتفاقاً حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی غرض سے وہاں پر تشریف فرما تھے، تو یہ کچھ لوگ اصحاب خیر، اہل خیر مل کر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، مراد آباد میں وائے ہوئے تھے، اور جا کر عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ اگر کوئی صورت نہ سوچی گئی ہمارے بارے میں تو لوگوں کے دین کے برباد ہونے کا اور دینی جذبات کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے. اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر مدرسہ قائم کر دے, یہاں پر اللہ مدرسہ قائم کر دے. چنانچہ حضرت نے فوراً ہاتھ اٹھائے, دعا مانگنا شروع کر دی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی مدرسے کے قائم ہونے کے لیے. اور بعض بزرگوں کے منہ سے جب دعا نکلتی ہے تو اجابت پہلے ہی استقبال کے لیے موجود ہوتی ہے. اللہ نے فوراً قبول کر لیا. اور اسی وقت فرمایا کہ غریب لوگوں سے چندہ متعین کر لو, وہ دے دیا کریں, اور جو دوسرے مالدار لوگ ہیں وہ بھی شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو جائیں. چنانچہ چندے کی جو مہم شروع کی, سب سے پہلے ایک بہشتی نے, بہشتی آپ صاحب حضرات سے سمجھتے ہوں گے, ماش کی پہلے زمانے میں, اب تو نہیں ہے پاکستان ہندوستان میں, وہ مشک لے کر وہ پانی لوگوں کے گھروں میں بھرا کرتے تھے. یہ ہینڈ پمپ بھی نہیں ہوتے تھے اور یہ موٹے موٹے تو بعد کی بات ہے, تو اس کو بہشتی کہتے تھے. تو اس نے چندے میں سب سے پہلے ایک پیسہ دیا, کتابوں میں لکھا ہوا, چندے میں سب سے پہلے انہوں نے ایک پیسہ دیا. اور وہ کہاں سے حاصل ہوا تھا؟ ابھی کسی کے گھر میں پانی کی مشک لا کر کے دے کر کے آئے تھے, اس سے ایک پیسہ ملا تھا, وہ انہوں نے چندے میں دے دیا. ایک تھے مولانا محمود احمد, نائب محتمم رہے مراد آباد مدرسے کے 19 سال تک. انہوں نے کلکتے میں ایک دفعہ مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ ہمارے مدرسے کے خزانے میں اب تک وہ پیسہ محفوظ رکھا ہوا ہے, وہ ایک پیسہ جو برکت کے لیے انہوں نے رکھ لیا. اب ایک پیسے بظاہر آدمی سمجھتے ہیں کہ ایک پیسے کی کیا بات ہوتی ہے, نہیں, اللہ کے ہاں عدد کو نہیں دیکھا جاتا, کمیت کو نہیں دیکھا جاتا, کیفیت کو دیکھا جاتا ہے. اسی لیے میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا, گنتی نہیں ہوگی. اعمال کا وزن ہوگا اور گنتی نہیں ہوگی. تو اعمال کے اندر وزن کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ اخلاص سے پیدا ہوتا ہے. ایک پیسہ اخلاص سے دے دیا اور انہوں نے, قدردانوں نے اس کو سنبھال کر رکھ لیا, اور پھر اللہ نے مدرسہ قائم کر دیا اور مدرسہ قائم ہوا. بہت سارے لوگ اب بھی قائم ہے میرا خیال ہے, اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو اس لیے ان مدارس کا قائم کرنا, یہ تو ایسے سمجھ لیجیے کہ جیسے ہماری بہت ہی بنیادی ضرورت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آپ نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ میں جب تشریف لے گئے, سب سے پہلا کام مسجد نبوی بنانے کا شروع کیا. اس زمانے میں مدارس علیحدہ, مساجد علیحدہ, اس کا تو تصور نہیں تھا. مسجد ہی کے ایک جگہ پر چبوترا سا بنا لیا, اوپر چھپر ڈال لیا, جس کو عربی میں صفہ کہتے ہیں, چھپر کو عربی میں صفہ کہتے ہیں. تو وہ صفہ مدرسہ صفہ کے نام سے مشہور ہو گیا, اور پڑھنے والے جو تھے وہ طالب علم اس میں آتے تھے, اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی سر فہرست آتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ 70 سے لے کر 400 تک بھی وہاں طالب علم رہے ہیں. کوئی استاد وہاں بیٹھا پڑھا رہا ہے, کوئی استاد وہاں پڑھا رہا ہے, کوئی قرآن پاک پڑھا رہا ہے, کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھا رہا ہے, دین کا تعارف کرا رہا ہے. وفود باہر سے آ رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں, اور اللہ نے ایک فضا قائم فرما دی. تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ دینی اعتبار سے دیکھا جائے, ایمان کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے, تو وہ سب سے پہلی ہماری ضرورت جو ہے وہ یہ مدرسہ ہی تو ہے. مسجد ہے اور مدرسہ ہے, مسجد اور مدرسہ یہ لازم ملزوم ہوتے ہیں عام طور پر. اگر پورے طور پر کسی مسجد میں کام نہیں ہو رہا, تھوڑا ہو رہا, تو وہ بھی بہرحال ہو تو رہا ہے, دین ہی کا کام ہو رہا ہے, دین ہی کی بات ہو رہی ہے. اور مدرسہ تو ایک مستقل علم کے عنوان سے کام کرنے کا ادارہ ہوتا ہے, اور لوگوں کے تحفظ کے, ایمان کے تحفظ اور بقا کا ذریعہ ہوتا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی آج مدرسہ اللہ رب العزت نے قائم کیا ہے, اور حضرات نے کچھ ارادہ کیا ہے. اللہ ان کے ارادوں میں برکت عطا فرمائے, اور یہ واقعتاً بہت اہم کام ہے. دیکھیے ایک بات میں عرض کرتا ہوں، یہ جو میں نے واقعات اور قصے آپ سے عرض کیے ہیں، ان سب میں قدر مشترک ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاص کی دولت. ان سب لوگوں نے، پڑھنے والوں نے بھی، پڑھانے والوں نے بھی، انتظام کرنے والوں نے بھی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی. چنانچہ جس کام کی بنیاد اخلاص پر ہوگی وہ دیر پا ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر بقا ہوگا، دوام ہوگا. اور جو ایسے ہی وقتی جذبات کے اندر آ کر یا اور کسی غرض کے لیے، دینی غرض کے علاوہ اور کسی مقصد کے لیے کام کیا جائے، اس کے اندر اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی، اور اس کے اوپر عمارت جو ہے وہ لمبی چوڑی نہیں کھڑی کی جا سکتی، اس کے اندر دوام نہیں ہوتا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر دوام ہو، اور اس علاقے کے بچے نہیں بلکہ دوسرے علاقوں کے بچے، جب دارل دیوبند بنا تھا تو ان کو خیال تھا کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آئیں گے؟ نہیں خیال تھا، لیکن اللہ کے علم میں تو تھا اور مقدر میں لکھا ہوا تھا، اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا تھا. پھر دیکھا آپ نے کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آئے. تو یہاں پر بھی جو مدرسہ قائم ہو رہا ہے، اس میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اس علاقے کے لوگ ہی ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نظر میں وسعت رکھنی ہے کہ اگر کوئی دوسری جگہوں سے بھی لوگ آئیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہوں، ان کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہوں گے، اور اس کے فیض کو، قرآن کے فیض کو عام کر دیا جائے. اور قرآن کا یاد کرنا یہ اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لیں، نہ استاد کا کمال ہے نہ پڑھنے والے کا کمال ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. یہ معجزے کی وجہ سے یاد ہوتا ہے، اعجاز ہے، اس کے اندر اللہ نے اعجاز کی صفت رکھی ہے، اس وجہ سے ہی یاد ہوتا ہے. اگر یہ اس کے اندر صفت نہ ہو تو قرآن کا یاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ تو ناممکنات میں چیز شامل ہو جائے کہ اس کا ممکن ہی نہیں ہے حفظ کرنا. آپ ذرا غور تو کریں کہ ایک بچہ جس کو پتہ نہیں الحمدللہ رب العالمین کا کیا ترجمہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا کیا ترجمہ ہے، کچھ پتہ نہیں اس کو، اور شروع سے لے کر آخر تک وہ قرآن پاک یاد کیے ہوئے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک قرآن پاک یاد کیے ہوئے. مفتی نائف صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ بہت سارے بزرگوں نے 7 سال کے اندر، 7 سال کی عمر میں یاد کیا، اور کسی نے 1-7 سال کی عمر میں، اور پھر مقدار جو مدت تھی یاد کرنے کی وہ اتنے مہینے اتنے مہینے اتنے مہینے، بعض حضرات نے 1 مہینے کے اندر قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا. آپ اندازہ لگائیں کہ 1 مہینے میں یہ قرآن پاک کیسے حفظ کیا جا سکتا ہے؟ اگر غور کریں تو یہ بات عقل میں نہیں آنے والی، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. 1 مہینے میں یہ قرآن پاک حفظ کیا جا رہا ہے، دن کو یاد کیا، رات کو سنا دیا. بلکہ میں نے تو ایک کتاب میں پڑھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں، کہ جب ان کو داخل کرانے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں لے گئے ان کے وارث، ان کا یہ بچہ اس کو آپ اپنے مدرسے میں داخل کر لیں، ان کو عالم بنانا ہے، عالم بنانا ہے، حفظ کا پروگرام نہیں ہے، عالم بنانا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں داخلے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آنے والا بچہ قرآن کا حافظ ہونا چاہیے. ان کا جی حفظ تو اس بچے نے نہیں کیا، امام محمد کی بات ہے، حفظ تو انہوں نے نہیں کیا. فرمایا کہ پھر ہمارے ہاں تو داخلہ نہیں ہو سکتا، چپ کر کے چلے گئے. 7 دن کے بعد پھر آ گئے، 7 دن کے بعد آ گئے تو امام صاحب نے دیکھا کہ یہ بھائی وہی بچہ ہے. فرمایا کہ بھائی میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں بچے کو، اس بچے کو لیا جاتا ہے جو قرآن کا حافظ ہو، اب آپ 7 دن کے بعد پھر اس کو لے آئے. تو امام صاحب سن کر حیران ہوئے، وارث کہنے لگے اس کے والدین، حضرت اس بچے نے 7 دن میں پورا قرآن حفظ کر لیا، آپ اس کا امتحان لے لیجیے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا، آپ اس کا امتحان لے لیں. چنانچہ امتحان لیا تو وہ 100% کامیاب تھے، 100% کامیاب تھے. اور پھر اللہ نے ان کو، اب بچہ ظاہر جو بچہ آتا ہے مدرسے میں داخل ہونے کے لیے، ہمیں یاد ہے کہ جب ہم داخل ہوئے مدرسے میں، جب پڑھتے چھوٹے چھوٹے، اسی قسم کی ٹوپی ہوتی تھی کپڑے کی، اور یہی شلوار یہی قمیص ہوتی تھی، ہاتھ میں قیدا یا قیدی ہوتی جا رہے, کسی کو کیا پتا تھا کہ ہم نے آج یہاں کرسی پر بیٹھ کر اسی موضوع پر بات بھی کرنی ہے آپ سے, کسی کو کیا پتا ہوتا. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے پھر ان کو اتنا اونچا کیا اور اتنا اونچا کیا کہ انہوں نے جو مبسوط کتاب لکھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک انگریز نے غیر مسلم نے اس کو پڑھا, پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اس سے پوچھا تم مسلمان کیوں ہوئے ہو, کہنے لگا کہ میں نے اس کے اندر علم دیکھا ہے تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ چھوٹے محمد کا جب یہ حال ہے تو بڑے کا کیا حال ہوگا. جب چھوٹے ظاہر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے, جب ان کا یہ حال ہے علم کا تو ان کا کیا حال ہوگا. اللہ نے پھر اتنا ان کو نوازا. اور اس سلسلہ میں آخری درجے کی جو بات میں نے کتابوں میں دیکھی, علامہ زہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں بہت معتبر قسم کے مستند عالم, انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے تذکرۃ الحفاظ. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے, میرے پاس موجود ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہشام قلبی ایک شخص تھا, اس نے پورا قرآن پاک صرف 3 دن میں حفظ کر لیا تھا. اسے کم نہیں دیکھا میں نے پورا قرآن. اب 10 پارے روزانہ جو یاد کیا ہو اس کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ یہ نام یاد کر لیں, ہشام قلبی, اور لکھا کہ انہوں نے ہے تذکرۃ الحفاظ, مشہور کتاب ہے, 3 جلدوں میں آج بھی ملتی ہے, 3-4 جلدیں ہیں, اور علامہ زہبی اس کے مصنف ہیں. انہوں نے اس میں لکھا ہے ہشام قلبی نے 3 دن کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کر لیا, پورا قرآن پاک حفظ کر لیا. اب میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ پڑھنے والوں کی محنت ضرور ہے, اللہ اس پر اجر و ثواب دیں گے, والدین کی محنت ہے اس پر ان کو اجر و ثواب ملے گا, سورج سے زیادہ روشنی والے تاج ان کو پہنائے جائیں گے, یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے, انہوں نے دل لگا کر محنت کی. بچے کو کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزل کا آخرا آیت نے تخر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, فرمایا کہ قرآن پاک پڑھتا جا, جنت کے درجات چڑھتا جا, جہاں آخری آیت ہوگی وہی درا ٹھکانا ہوگا. یہ حافظ قرآن کو گویا کہ اعزاز دیا جائے گا, والدین کو علیحدہ اعزاز دیا جائے گا, 10 خاندان کے ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے, بچے اس حافظ قرآن کی سفارش سے اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے, جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. آج تو سچی بات یہ ہے کہ ہماری نظروں میں ان چیزوں کی قدر و قیمت نہیں, اس لیے کہ یہ مسجد عمارت ہے, اینٹ پر اینٹ رکھی جا رہی ہے اور عمارت بن رہی ہے نظر آ رہی ہے, چھت پڑ رہی ہے نظر آ رہی ہے, ان چیزوں پر ہمارا یقین ہے کیونکہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. حالانکہ جو بات لسان نبوت سے نکلی ہے اس پر اتنا ہی یقین بلکہ اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے جو ہم نے اپنی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھا. آنکھ سے دیکھنے کے بعد جو یقین ہوتا ہے اس سے زیادہ یقین اس بات پر ہونا چاہیے جو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. تو اس لیے جن حضرات نے یقین کیا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے, آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوئے, آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوئے. ایک بزرگ میں ابھی پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں, عجیب عجیب حالات ہیں لوگوں کے دینی نقطۂ نظر سے, کہ ان کا ایک بچہ تھا اس کو انہوں نے حفظ کرایا, حفظ کرانے کے بعد عالم بن رہا تھا, مکمل ہو گیا تھا, یہ کچھ باقی تھا, ابھی تھا چھوٹی عمر میں نابالغ بچہ تھا, فوت ہو گیا. اب اتنا ہونہار بچہ ظاہر ہے کہ والدین کے ہاں اس کا کیا کہنا چاہیے, بڑی محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, اور ہر اولاد والے کو اس بات کا احساس ہے بچوں کے ساتھ کتنا پیار ہوتا ہے, پھر ایسا بچہ ہو تو اس سے زیادہ پیار. وہ فوت ہو گیا, لوگ تعزیت کے لیے آنے لگے, تعزیت کے لیے آنے لگے تو ظاہر سنت ہے جانا چاہیے اور اظہار افسوس کرنا چاہیے, ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. ایک ان کے کو خاص بے تکلف عالم تھے, وہ علیحدگی میں ان کے پاس تعزیت کے لیے گئے, تو وہ جن کا بچہ فوت ہوا تھا وہ کہنے لگے کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے، تو میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ یہ فوت ہو جائے. وہ بڑے حیران ہوئے، وہ بڑے متحیر ہوئے کہ یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں. بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے محدث تھے. ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، میری یہ خواہش تھی. ان کا وہ کیوں؟ کہنے لگے میں نے خواب کے اندر ایک دفعہ دیکھا قیامت بپا ہے اور اس کے اندر لوگ پریشان ہیں اور کچھ بچے پھر رہے ہیں وہاں پر اور وہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. ایک بچے کو میں نے، مجھے بھی بڑی شدت سے پیاس لگی، ایک بچے کو میں نے کہا بچہ مجھے بھی پانی پلاؤ. اس نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا تم تو میرے والد نہیں ہو، یہ کہہ کر چلا گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا مطلب اس کا؟ کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے جب تمہارے والدین آئے تو ان کا استقبال کر ان کو پانی پلاؤ. ایک بچہ پھر حافظ قرآن، چنانچہ جب ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو قبول فرمایا اور اللہ نے ان کی اس مراد کو پورا کر دیا. تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جن لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین آ جائے کہ جو آپ نے فرمایا بالکل سچ فرمایا، آخرت میں کن چیزوں سے آسانیاں پیدا ہوں گی اور کن چیزوں سے آسانیاں پیدا نہیں ہوں گی، کون سی چیزیں ہمارے لیے پریشان کن ہوں گی، کون سی چیزیں پریشان کن نہیں ہوں گی. تو یہ تو ایک اور بزرگ ہیں قاضی ابو بکر رحمہ اللہ، یہ سن غالباً 5 ہجری کا واقعہ ہے ان کا. یہ بہت بڑے آدمی تھے. قاضی ابو بکر رحمہ اللہ، اور یہ بڑے مشہور آدمی تھے. اور انہوں نے سن 5 ہجری کا قصہ ہے، اور یہ میرات الجنان ایک کتاب ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو فرمایا کہ ایک اور حنبلی عالم تھے، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے 70,000 ورق کے کتابوں کے لکھے ہیں. 70,000 ورق، 2 صفحوں کا ایک ورقہ ہوتا ہے، اتنی کتابیں انہوں نے لکھی تھی. اور شاگرد بھی ان کے بہت بڑے تھے، فوت ہو گئے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں خواب کے اندر کبھی ان کو دیکھوں، خواب کے اندر میں کبھی ان کو دیکھوں. تو فرمایا کہ لیکن خواب میں آ نہیں رہے تھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ذہن میں رکھتا ہے کہ میری والد کی ملاقات ہو جائے جو فوت ہو چکے ہیں، والدہ کی ملاقات ہو جائے یا فلاں بزرگ کی ملاقات ہو جائے، لیکن نہیں ہوتی. اتفاق ان کبھی ہو جائے تو ہو جائے. فرمایا کہ ایک دن میں نے ایک طریقہ سوچا، وہ یہ کہ 1,000 مرتبہ میں نے دروشی پڑھا، اور دروشی پڑھنے کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آج رات میری قاضی ابو بکر صاحب سے ملاقات کرا دیں. فرمایا کہ میں سو گیا دعا کر کے. جب سو گیا تو تہجد کے وقت میں مجھے خواب آیا، میں نے دیکھا اس کے اندر کہ ایک جماعت آ رہی ہے لوگوں کی، اور ان کے چہرے چمک رہے ہیں، بہترین قسم کے لباس پہنے ہوئے اور بڑے ہی حشاش بشاش خوش باش نظر آ رہے ہیں. جب میں نے ان کو دیکھا تو میں ملا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ حضرات کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کا ہم جنت سے آ رہے ہیں. میں نے کہا جنت میں تم نے کیا کیا، وہاں کس کو دیکھا، کس کی ملاقات کی؟ کہنا قاضی ابو بکر سے مل کر آ رہے ہیں. جن کو یہ ملنا چاہتے تھے انہیں کا نام لیا کہ ان کو مل کر کے آ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اچھا ان کا کیا حال ہے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ نے ان کی مغفرت کر دی اور ان کے درجات کو بہت اونچا کر دیا، ان کے درجات بہت بلند کر دیے. یہ کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال ہوا کہ میں بھی جا کر جلدی سے مل لوں، میں ان سے فارغ ہوا میں بھی چلا گیا. تو فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا تو ایک باغیچے میں بیٹھے ہوئے، بہترین قسم کے لباس پہنا ہوا، حشاش بشاش خوش نظر آ رہے ہیں. تو میں ان کے پاس گیا، سلام کیا. سلام کرنے کے بعد میں نے چاہا کہ میں ان سے سوال کروں، میرے سوال کرنے سے پہلے کہنے لگے فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ، کہ وہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے عالی شان بہشتوں کے اندر ہیں اور جنت کے اندر ہیں اللہ والے. فرمایا یہ آیت میں نے قرآن پاک کی ان سے سنی اور فوراً میری آنکھ کھل گئی. میری آنکھ کھل گئی اور مجھے یقین ہوا اور مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ان کی زیارت بھی کرا دی اور اللہ نے ان کو اتنے اونچے درجات پر بلند کیا. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو مشقتیں محنتیں دین کے لیے ریاستیں ہیں یہ رائے گاہ نہیں جاتی, اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بہت مرتبہ ہے اور قدر و منزلت ہوتی ہے. یہ حفاظ, یہ علماء, یہ حافظ بننا اور عالم بننا اللہ رب العزت کی ایک خاص احسان ہے اور اس کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم اس کی قدر کر لیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو یہاں پر مدرسہ قائم ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے آپ حضرات پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ آپ کے بچے پڑھیں گے, آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے اور بھی پورے معاشرے کو, پوری کمیونٹی کو اس سے فائدہ ہوگا, دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اور پھر یہ ایک ایسی چیز ہے, دیکھیے میں نے عرض کیا کہ چار حضرات نے تو سوچ سوچی کہ مدرسہ قائم ہونا چاہیے, کچھ لوگوں نے مدد کی اور کچھ پڑھنے والے آئے, کچھ پڑھانے والے, لیکن سارے ہی اللہ کے یہاں سرخ روح ہو گئے. جنہوں نے تعاون کیا, انتظامیہ بنی, اللہ نے ان کو بھی منتخب کر لیا, ان کو بھی فضل و کرم کے ساتھ نوازا. یہ جن کے میں نے نام لیے, حاجی عابد حسین صاحب تھے, حضرت منشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ تو عالم بھی نہیں تھے لیکن مدرسے کے ساتھ دلچسپی اسی طرح تھی جس طرح ان علماء کو تھی, اور اسی طرح پر پیار اور محبت کے ساتھ اس کام کو چلایا اور آگے بڑھایا. اللہ رب العزت نے ایسا قبول فرمایا. اس لیے جو جو حضرات جس جس انداز سے اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے وہ اپنی سعادت سمجھیں. اگر کوئی, بلکہ میں تو یہاں تک عرض کیا کرتا ہوں, اگر پڑھنے والے طالب علموں کو کوئی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں. پڑھنے والے طالب علموں کو اگر کوئی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے, پڑھانے والوں کو, علماء کو, اساتذہ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں, اس پر بھی فائدہ ہے. قرآن کا پڑھنے والا بچہ وہ بھی سرخ روح ہوگا, پڑھانے والا اللہ کے ہاں اس کے بھی بڑے درجات ہیں, والدین کے بھی درجات ہیں, اور تعاون کرنے والوں کے بھی درجات ہیں, اور محبت رکھنے والوں کے بھی درجات ہیں. اور اس کے لیے ایک آخری بات عرض کروں, وہ یہ کہ یہ چونکہ ہم سب کا مشترک کام ہے اس لیے سب حضرات اس کے لیے دعا بھی ضرور کیا کریں, اللہ اس کو قائم رکھے اور اس کو مستحکم بنائے اور اس کو علم و عرفان کا ایک بہت بڑا سرچشمہ بنائے کہ پوری دنیا کے لوگ یہاں سے آ کر کے استفادہ کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس مساحیہ جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے اور اس مدرسے کو قبول و منظور فرمائے, اور جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کو بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ الحمد للہ العالمین الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. يا الله اس مدرسے کو قائم دائم فرما. یا اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پڑھانے والوں کو بھی اخلاص سے پڑھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پڑھنے والوں کو بھی اخلاص سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جو بچے یا اللہ قرآن پاک پڑھیں گے یا اللہ ان کو عالم بننے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے والدین کو بھی سعادتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے پوری کالونی والوں کو, پورے علاقے والوں کو یا اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. جو حضرات بھی یا اللہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس مدرسے کے اندر بہت بڑے بڑے حافظ اور قاری بنے. یا اللہ بہت بڑے بڑے عالم باعمل بنے. یا اللہ اس کا فیض پورے عالم کے اندر جاری فرما. یا اللہ اس کا فیض پورے عالم کے اندر جاری فرما. یا اللہ جس طرح تیرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ مدرسہ قائم فرمایا تھا, اسی طریقے سے اس کو قائم کرنے کی اور قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ جتنے حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے جوان ہیں, یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما, ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وسلم.
Alhamdulillah, we have 11 students, and this is a tentative number. So those who would like to fill out registration forms will be placed over here, or they can just take it from one of the board members, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq and understanding.